بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہفتہ بار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران اور دنیا بھر میں رونما ہونے والے ہفتے بھر کے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ.
عراق میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی سازش، مصری پارٹیاں سیاسی و انتخابی اتحاد تشکیل دینے میں مصروف، ہندوستان میں جنسی زیادتی سے متعلق قانون میں ترمیم کی ضرورت، روس کا نامکمل دفاعی پروجیکٹوں کی تکمیل پر زور، ایران کے ایٹمی حقوق اور امریکی صدر کا موقف.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام عراق کے موضوع سے، جہاں حکومت فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے وزیراعظم کی جانب سے کوششیں جاری ہیں، لیکن ساتھ ہی مختلف بیرونی طاقتوں سے وابستہ عناصر عراق میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کی آگ کو بھڑکانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پیش خدمت ہے ایک جائزہ.
عراقی حکومت کے اندرونی اور بیرونی مخالفین بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے در پہ ہیں. اندرونی اور بیرونی حلقوں کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں عراق کے سنی نشین صوبوں میں حکومت مخالف مظاہرے اور بدامنی کے واقعات ہوئے. ان مشکوک مظاہروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن سے کسی منصوبہ بند سازش کا اندیا ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر خاص منصوبے کے تحت حکومت مخالف مظاہرے کروا رہے ہیں اور دوسری طرف دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. ان مظاہروں میں جو انتہائی مشکوک باتیں نظر آئیں، ان میں بہت سے مظاہرین کے ہاتھوں میں کالعدم باس پارٹی کے پرچم کا نظر آنا ہے. مظاہروں کا آغاز اس وقت ہوا جب وزیر خزانہ رافع العیساوی کے محافظوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کیا گیا. عراقی آئین میں اظہار خیال کی آزادی، اجتماعات کے انعقاد کی آزادی اور اعتراض کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس آزادی سے ملک کا عام نظم و نسق متاثر نہ ہو. جبکہ سنی نشین صوبوں میں عالم یہ ہے کہ سول نافرمانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بہت سے حکومتی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. مظاہروں کے اس انداز سے ان صوبوں میں نظم و نسق چونکہ درہم برہم ہو گیا ہے، لہذا یہ عمل آئین کے منافی ہے. اس کے باوجود مظاہروں کے مسلسل جاری رہنے سے یہی لگتا ہے کہ کچھ خاص حلقے ہیں جو اس بد نظمی کے پیچھے کار فرما ہیں. دوسری جانب میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق سعودی عرب اور قطر کے بادشاہوں نے عراق کے مفرور نائب صدر طارق ہاشمی کو کئی ارب ڈالر کی پیشکش کی ہے، اور اس کے عوض ہاشمی سے مطالبہ کیا ہے کہ اختلافات کی آگ بھڑکا کر نوری مالکی حکومت کی برطرفی کا راستہ ہموار کریں. بتایا جاتا ہے کہ ترکی کی حکومت نے بھی حال ہی میں بغداد حکومت کو ایک خط ارسال کر کے کہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک گھنٹے کے اندر مظاہروں کا سلسلہ رکوا سکتی ہے. ترکی، سعودی عرب، قطر جو علاقے کے ممالک ہیں، امریکہ سمیت کچھ مغربی ملکوں کے ساتھ ساز باز کر کے طارق ہاشمی کے ذریعے نوری مالکی حکومت کے خاتمے کی کوششیں کر چکے ہیں. طارق ہاشمی پر ملک کے اندر متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے. تاہم عراق کے صدر جلال طالبانی کی طرف سے نوری مالکی حکومت کی بھرپور حمایت کے باعث یہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں. عراقی صدر اس وقت برین ہیمریج کے باعث سخت بیمار ہیں، لہذا مخالفین نے موجودہ وقت کو اپنی سازشوں کے لیے بہت سازگار محسوس کرتے ہوئے اپنی ریشہ دوانیاں تیز کر دی ہیں. ان مظاہروں کے ساتھ ہی ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں بھی شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں عزاداران حسینی شہید ہو گئے. واقعات کے رونما ہونے کے انداز پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے مخالفین ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، جبکہ اس طرح کے اقدامات سے ملک کی ترقی کا عمل متاثر ہوگا جو کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے.
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں مصر کا، جہاں صورتحال پچھلے دنوں ریفرنڈم کے معاملے پر کافی کشیدہ رہی اور مختلف سیاسی جماعتوں نے کافی اتھل پتھل مچائی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مصر میں پارلیمانی انتخابات کو 2 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے اور سیاسی جماعتیں اتحاد کی تشکیل اور سیاسی سرگرمیوں میں پوری طرح سے مصروف ہیں۔ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
مصر میں آئین کی منظوری کے بعد اب پارلیمانی انتخابات کا انعقاد سب سے اہم مرحلہ ہے، جس کے لیے 2 مہینے کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور سیاسی پارٹیوں نے انتخابی اتحاد تشکیل دینے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسلام نواز گروہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد تشکیل دینا چاہتے ہیں، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اعتدال پسند اسلام نواز حلقوں اور انتہا پسند اسلام نواز حلقوں کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ اخوان المسلمین تنظیم نے جہاں اعلان کیا ہے کہ وہ لبرل پارٹیوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دینے کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر چکی ہے، وہیں جماعت اسلامی نے، جسے انتہا پسند تنظیم سمجھا جاتا ہے، سلفی تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک الگ اتحاد قائم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ دریاسنا نیشنل سیلویشن فرنٹ نے، جو اپوزیشن کا اہم ترین اتحاد ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات میں اپنی تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ شرکت کرے گا۔ اطلاعات ہیں کہ غیر رسمی طور پر انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے در پہ ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں مجوزہ انتخابات کو نئے آئین کے تئیں اپنی مخالفت کے اعلان کے موقع کے طور پر بھی دیکھ رہی ہیں۔ نیشنل سیلویشن فرنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسے پارلیمنٹ میں اکثریت مل گئی تو نئے آئین کو منسوخ کر دے گا، جبکہ صدر محمد مرسی اور حکمراں جماعت انصاف و آزادی نے اعلان کیا ہے کہ آئین کی بعض شقوں میں اصلاح کا راستہ کھلا ہوا ہے اور اس ضمن میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے حکومت کے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں۔ مصر کے سیاسی رہنماؤں کی یہی کوشش ہے کہ انتخابات سے قبل حالات کو معمول پر لائیں اور گفت و شنید کے ذریعے سیاسی اجماع کی صورتحال قائم کریں۔ ان اقدامات کے ذریعے مصری حکام اپنی پارٹی انصاف و آزادی کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اخوان المسلمین نے کہ حکمراں انصاف و آزادی پارٹی، جس کا سیاسی بازو ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کو دینی نظریے سے نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ سیاسی نقطۂ نگاہ کے تحت وہ لبرل جماعتوں سے اتحاد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مصر کے انتخابات کی سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اب تک کسی بھی پارٹی نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں انتخابات میں کامیابی کے لیے جی توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ سیاسی ماہرین حالیہ سیاسی محاذ بندی کو دیکھتے ہوئے انتخابات کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین آئندہ انتخابات کو موجودہ حکومت کی کارکردگی کے لیے ایک کسوٹی بھی قرار دے رہے ہیں۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا، جہاں ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اب جنسی زیادتی کے قانون میں ترمیم کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کا کتنا امکان ہے، اس بارے میں کہتے ہیں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار شمیم فیضی، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
دیکھیے، اجتماعی آبرو ریزی کے بعد ملک کا ضمیر تو بیدار ہوا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں، صرف دہلی میں نہیں، اس اجتماعی آبرو ریزی کے خلاف عوام، بالخصوص نوجوان اور طلباء، میدان میں اترے ہیں۔ اور اس احتجاج کا کچھ اثر تو حکومت پر ہوا ہے، اس نے جسٹس ورما کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا ہے جسے 3 مہینے کے اندر اپنی سفارشات پیش کی جانی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے آبروریزی کے مجرموں کو، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی حیثیت کے تعلق سے نئی بیداری پیدا کی جائے۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ایک طرح سے دوسرے درجے کا شہری مانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ مختلف پیمانوں پر، صرف سوال آبرو ریزی کا نہیں ہے بلکہ کام کرنے کے مقامات پر بھی امتیاز برتا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ پچھلے لوک سبھا کے اجلاس میں حکومت نے کام کرنے کے مقامات پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ایک بل پیش کیا ہے، حالانکہ ہماری ٹریڈ یونینیں اور عورتوں کی تنظیمیں اسکول کی تفصیلات سے پوری طرح متفق نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ احساس تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا، اور یہی مطالبہ مختلف احتجاج کرنے والے گروپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس میں یہ تک مانگ کی جا رہی ہے کہ اجتماعی آبروریزی کے مجرموں کو سزائے موت دی جائے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آبروریزی کے معاملے میں سیدھے سیدھے سزائے موت کافی نہیں ہوگی. ہاں، اس اجتماعی آبروریزی کے معاملے میں موت کا مطالبہ اس لیے جائز معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ صرف اب اجتماعی آبروریزی کا معاملہ نہیں بلکہ اجتماعی قتل کا معاملہ بھی بن گیا ہے، تو جو قتل کے معاملے میں جسے ہم ریئر آف دی ریئرسٹ کیس کہتے ہیں، اس معاملے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. لیکن پھر سزائے موت اس قسم کے واقعات کو روک دے گی؟ یہ سمجھنا غلط ہوگا. اس کے لیے معاشرے کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں، اور اس کے لیے حکومت کو امن و قانون کے نفاذ کے معاملے میں زیادہ سنجیدگی برتنی ہوگی. اس وقت جو صورت حال ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے.
اور ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں روس امریکہ کشیدگی کا. روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اپنے نامکمل دفاعی پروجیکٹوں اور منصوبوں کو پوری طرح سے مکمل کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ مسلسل مشرقی یورپ میں دفاعی میزائل شیلڈ کی تنصیب کے کام پر اڑا ہوا ہے اور اس سے پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری جانب روس جب یہ مطالبہ بھی کرتا ہے، امریکہ روس کے اس مطالبے کو بھی مسترد کر چکا ہے کہ وہ اسے دفاعی شیلڈ پروگرام میں شریک کرے گا. ایک تبصرہ اور ایک تجزیہ پیش خدمت ہے.
روس نے حالیہ برسوں میں اپنی مسلح افواج کو جدید دفاعی تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. ملک کے دفاعی اور سیاسی حکام نے دفاعی بجٹ بڑھانے اور جدید ترین ساز و سامان کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی ہے. رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ روسی فوج نے کچھ جدید ترین ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع نے سوویت یونین کے دور کے دفاعی پروجیکٹوں کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے. سوویت یونین کی سرنگونی کے بعد روس میں گوناگو مسائل پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان پروجیکٹوں کے لیے درکار بڑے بجٹ کے باعث انہیں ملتوی کر دیا گیا. روس کے سرکاری ریڈیو نے کاز نامی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم پر دوبارہ کام شروع ہونے کا اعلان کیا ہے. روس کے دفاعی شعبے کے اعلیٰ عہدیدار وکٹر موراخوفسکی نے اس سلسلے میں کہا کہ کاز سسٹم کا منصوبہ 1980 کے اشرے کے وسط میں تیار کیا گیا تھا. یہ سسٹم پوری طرح آٹومیٹک ہے اور 100% افادیت کا حامل ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کے اندر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے زمانے میں یہ سسٹم بے نظیر تھا اور اب اس کی جدید کاری کا عمل جاری ہے. اس میزائل شیلڈ سسٹم کو نصب کرنے کی صورت میں روس کا میزائلی دفاع مضبوط ہو جائے گا. موراخوفسکی نے مزید کہا کہ اب تک کے تجربات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس میزائل شیلڈ کے اندر بین البراعظمی میزائلوں کو بھی مار گرانے کی صلاحیت ہے. روس کا کہنا ہے کہ اگر اس میزائل سسٹم کو نصب کر دیا گیا تو کوئی بھی میزائل اس علاقے میں نہیں گر سکتا جو کاز دفاعی سسٹم کے احاطے میں ہوگا. ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد جنگ کے دوران اسلحے کی دوڑ پر آنے والے سرسام آور اخراجات سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کی ایک وجہ تھے. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بھی حال ہی میں یہ بات کہی ہے کہ دفاعی بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ کر کے سوویت یونین کے زمانے کی غلطی کی اعادے سے بچنا چاہیے. اس کے باوجود شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ روس دفاعی شعبے میں بڑے پروجیکٹوں پر کام کر رہا ہے. روسی وزیر اعظم کے دفاعی امور کے مشیر ڈمٹری راگوزین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ سن 2020 تک روس اپنے دفاعی شعبے کی جدید کاری پر مجموعی طور پر 690 ارب ڈالر کی رقم خرچ کرے گا.
اور ناظرین اب آتے ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام اور امریکہ کے موقف کی طرف. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار اور ایرانی ڈیسک کے سابق انچارج امریکی وزارت خارجہ میں جان لیمبرٹ نے کہا ہے کہ صدر اوباما نے ایران کے جوہری حق کو تسلیم کر لیا ہے, لیکن وہ اس کے کھلم کھلا اعلان سے کترا رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. اسی حوالے سے اور اس سے جڑے دیگر سوالوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز ساجنگار عباس علی سعیدی صاحب. عباس علی سعیدی صاحب, ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. عباس علی سعیدی صاحب, ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عرصے سے جس کا امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر اس کو تشویش ہے, اور اسی حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً ایران کے خلاف پابندیاں بھی عائد کرتا رہتا ہے, اور حال ہی میں یعنی تقریباً ابھی گزشتہ روز ہی اوباما نے ایک نئے بل پر بھی سائن کیے ہیں جس کے اندر ایران کے خلاف کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. یہ تو باتیں ہم اس پر گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں جان لیمبرٹ کے جو بات ہے اور اس کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ جان لیمبرٹ کا یہ کہنا کس حد تک درست ہے کہ اوباما نے ایران کے پرم جوہری پروگرام کے حق کو تسلیم کر لیا. کیا صدر اوباما کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے اس لابی کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے جو امریکہ کے اندر کار فرما ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پینٹاگون, سی آئی اے, امریکی کانگریس اور بھی مختلف ادارے ایسے ہیں جو تعین کرتے ہیں, اور امریکہ کی کلی خارجہ پالیسی 20-30 برسوں تک کے لیے طے ہو جاتی ہے, تاکہ وہ اپنے طویل المیاد جو ان کے مفادات ہیں اس تک پہنچ سکیں. لہٰذا اگر خود امریکی صدر اوباما وجدان کے اعتبار سے ان کی ضمیر کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کا مسلمہ حق ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اکیلے تعین نہیں کر سکتے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتے, اور امریکہ کی روایتوں کے خلاف ہوگا یہ امر, چونکہ امریکہ میں بہت سے ادارے ہیں, خاص طور پر جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ خود اقتدار کے ایوانوں تک لوگوں کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسی طرح یہودی لابی کے اثر و رسوخ کو کسی بھی عنوان سے فراموش نہیں کرنا چاہیے, وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کو معین کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں. بنابراہ اگر خود اوباما نے ذاتی طور پر اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے تو ان کے اندر یہ جرات نہیں ہوگی کہ کھل کر اس کا اعتراف کریں.
خارجہ پالیسی کا اعلان تو باضابطہ طور پر امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے, اگرچہ اس کے حوالے سے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. اور حال ہی میں اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ صدر اوباما نے ایران کے جوہری حق کو دروناً قلباً تسلیم بھی کر لیا ہے تو وہ اس کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے ایسا کرنا ممکن بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ خود امریکہ کا جو موجودہ کردار ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. مثال کے طور پر کل ہی اوباما نے ایک فوجی بل پر دستخط کیے جس کے تحت ایران کے اوپر کچھ مزید پابندیاں لگائی گئیں. تو یہ سارے اقدامات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال میں واقعی امریکہ ایران کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے؟
ہاں جی, آپ کی خدمت میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, لیکن اگر امریکہ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی ثابت کرنا ہے تو پہلے قدم کے طور پر اسے ایران پر عائد پابندیوں کو ہٹانا پڑے گا. وہ اپنے کو انسانی حقوق کا مدافع کہتا ہے اور مغربی ممالک, اس نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کے ذریعے سے ایران میں انسانی حقوق کی امریکہ کے ذریعے پامالی ہو رہی ہے. حتیٰ خشک دودھ جو بچوں کو پلایا جاتا ہے امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے, اس پر بھی جو ہے درآمدات میں پابندی لگ گئی ہے. یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. شاید امریکہ کے اندر اس وقت بہت سے مشکلات ہیں اور علاقے میں بھی اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, اور ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ممکن ہے کہ ایک مختصر مدت کے لیے کوئی ہری جھنڈی دکھائے, ممکن ہے کہ اسے ایک ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی واضح تبدیلی ایسا تو نظر نہیں آیا.
ایک اور جو سوال یہاں پر آتا ہے, ایک سوال دیگه کہ گزشتہ روز لگائی گئی ہیں یعنی جس میں اوباما نے دستخط کیے ہیں اور ایک فوجی بل کی حیثیت سے اس پر دستخط کیے گئے ہیں, اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ذرائع ابلاغ جو ہیں جیسے پریس ٹی وی ہے, العالم ہے اور اسپان ٹی وی ہے, یا ایران کے جتنے بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کو پابندیوں میں شامل کیا گیا, خاص طور پر ایران کے قومی نشریاتی ادارے صدا و سیما کو, آغائے زرگامی کو اس پابندی میں شامل کیا گیا ہے, اور دوسرے اداروں کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے کے ساتھ رابطہ اور ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ نہ کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ پابندیاں ذرائع ابلاغ پر جو لگائی گئی ہیں, امریکہ فریڈم آف اسپیچ اور آزادی اظہار, آزادی بیان کی بات کرتا ہے, تو یہ ذرائع ابلاغ پر پابندیاں لگانے کا جواز پھر کیا بنتا ہے؟ کیا امریکہ جو ہے اس کے عمل و کردار کا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟
یقینی طور پر ایسا ہی تضاد ہے. ایران کے ذرائع ابلاغ کی آواز میں سچائی تھی, حقانیت تھی, اسی لیے ایران کے ذرائع ابلاغ کی آواز کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کے رائما سے ارتباط اور رابطہ برقرار کریں گے, اور علاقے کے عوام ایران کے مفادات کے حامی ہیں, اور انہوں نے ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے خوف کھا کر اور علاقے میں جو اسلامی بیداری کی تحریک ہے اس سے مرعوب ہو کر خوف کھا کر انہوں نے یعنی امریکیوں نے ایران کے ذرائع ابلاغ پر پابندی عائد کی اور اس حقانیت کی آواز کو دبانے کی کوشش کی, اور یہ کسی بھی ملک کے مسلمہ حقوق کی پیمالی ہے. ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز دوسروں تک پہنچائے. بنابراین اگر کوئی ایک ملک یک طرفہ طور پر منمانی طریقے سے کسی بھی قوم کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ ملک کیوں اور کس چیز سے ڈرتا ہے جو اس طرح کے حقوق کو کسی قوم کے پامال کرتا ہے. یقینی طور پر امریکی حکام نہیں چاہتے کہ علاقے کی رائے عامہ جو ہے ان کے جو تسلط پسندانہ مفادات ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور ان کے عزائم سے آگاہ ہو اور علاقے میں ان کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کریں, اور علاقے کی رائمہ جانتی ہے کہ علاقے میں ان کی موجودگی سے ہی بدامنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکی حکام کو خوف لاحق ہے. اگر ایران کے ذرائع ابلاغ کی صداقت اور حق پسندانہ آواز علاقے کے عوام تک پہنچتی رہے گی تو علاقے میں امریکہ کے ناجائز مفادات کو نقصان پہنچے گا. امریکی حکام چاہتے ہیں کہ اپنی ہجمنی اور تسلط پسندی یہاں پر قائم رکھیں سالہ سال کے لیے.
صاحب, ایران اور پانچ جمعیت گروپ کے درمیان مذاکرات آئندہ ہونے والے ہیں, اگرچہ اس کی تاریخ کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے. امریکہ کی جانب سے مسلسل ایران کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات سامنے آتی رہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, لیکن عملی طور پر جیسا کہ اس کو اقدامات کرنے چاہئیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. آپ کے خیال میں جو پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان آئندہ ہونے والے مذاکرات ہیں جس میں جوہری معاملہ بھی زیر غور آئے گا ایران کا, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس میں کس حد تک کامیابی کی توقع ہے, اور کس حد تک یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یورپی فریق جو ہے وہ مثبت سوچ کے ساتھ ان مذاکرات میں آئے گا؟
آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ کسی بھی مذاکرات میں دو طرفہ معاملات زیر بحث آتے ہیں، دونوں طرف سے دو طرفہ احترام کا اظہار کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات کے دروازہ عالمی معائنہ کاروں کے لیے کھول رکھا ہے، اور ایران ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے، اور مذاکرات ہی تعمیری راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے کہنا چاہیں گے کہ پانچ جمع ایک گروپ کے بعض ارکان جو ہے وہ امریکہ اور صہیونی لابی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ایران کی طرف سے بار بار مثبت پیغام اور مثبت سوچ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پانچ جمع گروپ میں بعض ایسے عناصر ہیں اس کے باوجود امریکہ اور صہیونی لابی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ امریکہ ایک طرف سے صہیونی لابی کے دباؤ میں ہے، اور یورپ بھی صہیونی لابی اور امریکہ کے دباؤ میں ہے، اور یورپ امریکہ کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران ان ملکوں کے ساتھ جو اس وقت کہ جن کے ایران میں بھی مفادات ہیں، تو چین اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ مسئلے ایک کو پانچ جمع گروپ کے ساتھ ان کی توسط سے ان کی مدد سے بہتر طریقے سے اٹھا سکتا ہے، اور مثبت سوچ کو مذاکرات کے ماحول پر حکم فرما کر سکتا ہے، اور مذاکرات کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ لیکن بہرحال ہم کو بہرحال امید رکھنا چاہیے کہ مذاکرات میں جدھر سے بھی مثبت سوچ کا مظاہرہ ہوگا تو اس کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ این پی ٹی کے معاہدے پر ایران نے دستخط کر رکھا ہے، اور ایران نے عملی طور پر این پی ٹی کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اس پر پوری طرح سے کاربند ہے، اور اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ جو ممالک این پی ٹی کے ممبر ہیں وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے بارہ اپنے مختلف خطابات میں فرمایا ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری طاقت ہمارے عوام ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے افکار و نظریات ہیں، ہمیں شیطانی ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا، مثلاً امریکہ نے جس نے ایٹمی ہتھیار کا استعمال کیا، اسی طرح سے اسرائیل کے جس نے این پی ٹی پر دستخط تک نہیں کیے ہیں، وہ حکومتیں ایران پر اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگاتی ہیں، جبکہ ایران کا حق ہے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول کرنا۔ البتہ ہم اس پوری صورتحال میں صہیونی لابی کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور سیاسی مسئلہ،
ہمارے پاس چار منٹ کا وقت ہے، اس چار منٹ کے وقت میں میں آپ سے ایک اور بات یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کی جانب سے بار بار مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور مذاکرات کی بھی بات کرتا ہے امریکہ، اور ساتھ ہی ایران کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ امریکہ اس طرفی صحبت مذاکرے میں کنہ، اس طرفی تحریم ہا رو اعمال میں کنہ علیہ ایران، و حالا این بیانیہ جدید آقای لیمبرت ہم هست کہ گفتے اوباما پذیرفته از حق هسته ایران رو، به نظر شما این تضاد در سیاست امریکا که هست اینو چجوری ارزیابی میکنی شما؟ آیا این صدای مذاکره و اینا که هست دیگه صدای درون امریکا هست یا خیر؟
خدمتتون عرض شود که گرچه به اصطلاح ایالات متحده
امریکا در حقیقت یعنی امریکا کے سیاست دان، امریکی حکام اپنے اندر بعض لابیوں کے دباؤ میں ہیں، لیکن خود امریکی عوام جو ہیں اور علاقے کے عوام اور پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشیدگی ہے ختم ہو اور یہ مسئلہ ختم ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکی مفادات، خاص طور پر وائٹ ہاؤس اور صہیونی لابی کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ ایران فوبیا بنا کر پیش کیا جائے اور اس طرح سے علاقے میں اور دنیا پر اپنا تسلط برقرار رکھیں اور لوگوں کا استحصال کر سکیں اور لوگوں کو آزادی عمل کا موقع نہ دیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں واضح تضاد دیکھا جا رہا ہے، خارجہ پالیسی میں بھی کافی تضاد ان کے یہاں دیکھا جاتا ہے. انہوں نے بارہا اعلان کیا کہ وہ اسٹک اینڈ کیرٹ جیسی پالیسی سے استفادہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک ٹیکٹکس ہے، نہ کہ ایک اسٹریٹجی. ان کی بلند مدت یا طویل المیاد جو اسٹریٹجی ہے، مثلا ہینٹن جیسے نظریہ پردازوں نے اعلان کیا ہے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اسلام سے اس کو خوف ہونا چاہیے اور اسلامی سوچ اور اس سے بچنا چاہیے اور امریکی امپریالسٹی کو یا امپریالزم کو اگر کسی کا سامنا یا مقابلہ ہوگا تو وہ اسلام اور اسلامی نظریہ سے ہوگا. اور فاشیزم اور نازیزم جیسی قوتوں کو یا کمیونزم جیسی قوتوں کا تو امریکہ نے مقابلہ کر لیا ہے، لیکن اب امریکہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلام بن کر 21ویں صدی میں آنے والا ہے. تو امریکہ کے سامنے یہ نظریہ ہے. تو اور جب ایران میں اسلامی انقلاب، دین کی محوریت پر انقلاب آیا تو ہنٹنگٹن کا نظریہ امریکہ کی سمجھ میں آیا اور اسی کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور آج وہ ایران سے اسی لیے دشمنی کر رہا ہے کہ آج علاقے میں اسلامی بیداری جو ہے وہ اسلامی انقلاب کی ہی دین ہے. اور 30 برس گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج علاقے کے عوام اور علاقے کے ملکوں میں اسلامی انقلاب کے اثرات واضح طور پر نمایاں ہیں اور علاقے کے عوام ان حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو امریکہ کے اہل کار تھے یا امریکہ سے وابستہ تھے، اور آج علاقے میں آزادی اور خود مختاری کی آواز پوری طرح سے سنائی دے رہی ہے. یہ سب کچھ اس بات کا باعث بنا ہے کہ امریکہ میں خوف و ہراس کی ایک فضا پائی جائے اسلام اور اسلامی نظریہ سے. بنابراین امریکہ کیرٹ اور اسٹک جیسی پالیسی کا استعمال کرتے ہیں اور ہم امریکی حکام کے بیان میں کسی طرح کی سچائی نہیں دیکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مذاکرات میں ایران کے ساتھ کسی طرح سے سنجیدہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حربہ اور ایک ہتھکنڈہ.
سیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات یا ایران کے جوہری حقوق کے حوالے سے جو وقتاً فوقتاً اپنے موقف میں تبدیلی لاتا رہتا ہے، وہ بظاہر اس کی ٹیکنک ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر اسٹریٹجی ہوتی تو امریکہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرتا، پابندیاں عائد نہ کرتا، بلکہ جو پابندیاں اس نے پہلے سے ایران کے خلاف لگا رکھی ہیں ان کو اٹھا لیتا. آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.